نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. حضرين محترم، کل بھی ان آیات کی تلاوت کی گئی تھی اور اس سے متعلق میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں. ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید ہم جس قرأت میں پڑھتے ہیں یا جس روایت میں پڑھتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ عالم اسلام میں زیادہ تر قرآن مجید جس قرأت میں پڑھا جاتا ہے، جس روایت میں پڑھا جاتا ہے، اس کو روایت حفظ کہتے ہیں. لیکن قراءتیں اس کے علاوہ بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سات حرفوں پر یا سات لغت میں نازل کیا ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ علاقوں کی تبدیلی سے زبان بدل جاتی ہے. لکھنؤ کی زبان آپ کو اور طرح کی ملے گی، بول اردو رہے ہوں گے وہ، لیکن جب آپ دہلی میں جائیں گے تو زبان تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی، یا اسی طریقے سے کراچی والوں کی زبان اور طرح کی ہوگی، پنجاب میں جو لوگ اردو بول رہے ہیں وہ لغت کچھ اور طرح سے بولیں گے، یا اسی طریقے سے سرائی کی زبان ہے تو وہ مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے بولی جاتی ہے، لیکن کہلاتی وہ سب سرائی کی ہی ہے. اسی طریقے سے عربی زبان ہی ہے، لیکن سات لغتوں میں یا سات حرف میں یہ نازل ہوئی. چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن مجید جمع فرمایا تھا، جس کا یعنی ایک نسخہ مرتب فرما لیا تھا، اس میں ان تمام سات حرفوں کا بھی خیال رکھا گیا تھا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگرچہ باقاعدہ وہ مرتب اس طریقے سے نہیں تھا کہ سورتوں کی ترتیب اس میں قائم ہو، بلکہ ایک ایک صحیفہ الگ الگ تھا، یعنی پوری ایک سورت کا ایک صحیفہ تھا، ان میں جو آیات کی ترتیب تھی وہ مرتب تھی، یعنی آیتیں اس ترتیب کے مطابق تھیں جو ترتیب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. لیکن جہاں تک قرآن مجید میں آیت سورتوں کی ترتیب ہے، اس ترتیب پر وہ نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بہت سارے صحیفے تھے جن کو الگ الگ سورتوں کے اعتبار سے جمع کر لیا گیا تھا. البتہ اس میں سات جو قراءتیں ہیں ان کا بھی ذکر تھا، ان کو بھی جمع کر لیا گیا تھا. یہاں تک کہ یہ جو نسخہ جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا، جب تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے تو آپ کے پاس رہا، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ رہا، اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ نسخہ جو ہے جمع ہو گیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو حضرت سیدنا عمر فاروق کی صاحبزادی تھی، اور پھر وہ انہی کے پاس رہا. یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں جو جمع قرآن کا کام کیا ہے، اسی لیے سیدنا عثمان غنی کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، عثمان ابن عفان جامع القرآن. تو قرآن مجید جمع کرنے کا کام جو انہوں نے کیا وہ دوسری نوعیت کا تھا. ایک نسخہ تو بے شک جمع تھا، لیکن جب اسلام پھیلتا چلا گیا، عرب سے عجم میں چلا گیا، تو یقیناً وہاں پر وہ لوگ تھے قرآن پڑھنے والے جنہیں عربی نہیں آتی تھی، اور قرآن مجید میں اس وقت تک اعراب نہیں تھے، نقطے بھی نہیں تھے، بلکہ بغیر نقط کے اور بغیر زیر زبر پیش کے تھا. تو عربوں کے لیے تو وہ مشکل بات نہیں تھی، اس لیے کہ وہ خوب سمجھتے تھے، وہ اپنی زبان کو جانتے تھے، اس لیے اس وقت تک کوئی اختلاف بھی نہیں رہا، کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، جھگڑا بھی نہیں ہوا، اور وہ آیات کے سیاق و سباق کو دیکھ کر اس کے معنی بھی متعین کر لیتے تھے. لیکن جب اسلام جو ہے وہ پھیلا، ایران اور روم کی طرف چلا گیا، یعنی عرب سے نکل کر عجم میں آ گیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف قاریوں کو مختلف جگہوں پر بھیجا تھا قرآن سکھانے کے لیے اور مختلف قراءتوں میں، تو جو قاری جہاں پر گیا اس نے وہاں جس قرت میں اس نے پڑھا تھا یا جس لغت میں، وہاں اس نے قرآن مجید کو پھیلایا. اس طرح بے شمار شاگرد بھی ان کے پیدا ہو گئے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جب عجم میں یہ قرآن مجید پہنچا اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، اب اس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ ایک شخص کا شاگرد جو ہے وہ اور طرح کی قرت کرتا تھا اور دوسرا شخص کسی اور طرح سے قرت کرتا تھا. ایک شخص کہتا تھا کہ تم غلط پڑھتے ہو، وہ کہتا تھا کہ تم غلط پڑھتے ہو، تو سب ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے، تو حالانکہ وہ سب صحیح پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن اختلاف کو نہ جاننے کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہنچ سکتا تھا معاملہ، کیونکہ صحیح چیز کو غلط کہنا اس کا نتیجہ کفر ہی کی طرف جاتا تھا. تو بعض اوقات پھر یہ باتیں استادوں تک بھی پہنچ گئیں، اور ایک استاد نے دوسرے استاد کو کہا کہ اس نے غلط پڑھا، اس نے کہا اس نے غلط پڑھا، تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. صحابہ کرام مختلف جماعتیں مختلف جہاد میں وہ گئی ہوئی تھیں. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آرمینیا اور آذربائیجان کی طرف وہ آئے ہوئے تھے جہاد کے لیے، اور یہاں پر بھی یہ صورتحال پیش آئی قرآت کے اختلاف کی بنا پر. چنانچہ جیسے ہی جہاد سے فارغ ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی کو یہ بات کہی کہ حضرت آپ جل عزت قرآن مجید کے سلسلے میں سوچئے، ایسا نہ ہو کہ کہیں امت اس طرح سے اختلاف کا شکار ہو جائے جیسا کہ یہود و نصارہ اختلاف کا شکار ہوئے، اور بات جو ہے وہ ایک دوسرے کی تکفیر تک نہ جا پہنچے. تو عثمان غنی کو بھی اس کا اندیشہ تھا، یعنی وہ پہلے سے فکر مند تھے، لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتلائی تو انہیں اور زیادہ فکر ہوئی. انہوں نے صحابہ کرام کو جو جمع کیا، یعنی جو بڑے صحابہ کرام تھے ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھی. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یہ آپ کی رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو اس طرح سے سات قراتوں میں جمع کیا جائے، یعنی اس طرح مرتب کیا جائے کہ اس میں ساتوں حرفوں کی گنجائش ہو پڑھنے کی. تو صحابہ نے ایک رائے کو پسند کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کر لیجئے اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو تمام صحابہ کرام کی رائے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ جو قرآن مجید تمہارے پاس حضرت صدیق کے زمانے کا مرتب ہے وہ ہمیں دے دو تاکہ ہم اس کو بھی سامنے رکھیں، اور لوگوں سے کہا کہ جو تمہارے پاس قرآت جمع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ دوبارہ سے ہمیں لا کر دو تاکہ ہم پھر ایک مرتبہ اس بات کو خوب اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی زیادتی ہماری طرف سے نہیں ہوئی، یعنی پورا اہتمام کیا جائے کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے پر جمع ہو جائے. اور پھر ایسے لوگوں کو بھی سامنے لایا گیا جنہوں نے مختلف قراءتوں میں روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے اس قدر اہتمام کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، رمضان المبارک میں آپ دو مرتبہ دور کیا کرتے تھے سیدنا جبریل امین کو، یعنی زندگی کے آخری جو رمضان آیا اس میں آپ نے دو مرتبہ قرآن مجید سنایا سیدنا جبریل امین سے، یوں کے لیے دور کیا، انہوں نے آپ کو سنایا اور آپ نے سیدنا جبریل امین کو، اور اس میں ساتوں قرات اور ساتوں حروف کا جو ہے وہ کا لحاظ رکھا جاتا تھا پڑھنے کے اعتبار سے تاکہ ساتوں جو قراتے ہیں وہ محفوظ ہو جائیں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو سکے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو، یہ انصاری صحابی تھے، اور اس کے علاوہ تین مزید صحابی یعنی چار لوگوں کو اس کام پر لگایا. ابتدا میں چار لوگ تھے، بعد میں پھر مزید لوگ اس میں شامل ہو گئے. تو اس طرح سے قرآن مجید کو اثر نو پھر دوبارہ سے مرتب کیا گیا اپنی یادداشت کے مطابق، اس نسخے کے مطابق جو سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں جمع ہوا، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تحریرات دوبارہ منگوا لی، اور اس میں بھی پھر انہوں نے اچھی طریقے سے ان سب کو کر کے ساتوں حروف کا لحاظ رکھ کر اس میں بھی اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ قرآن مجید بالکل اس میں پھر صورتیں بھی مرتب کر دی گئی، یعنی پہلے صورتیں مرتب رہی تھی، اس میں ایک تو رسم خط عثمانی کہلاتا ہے، خط عثمانی میں جو آج کل موجودہ قرآن مجید ہے اس کو خط عثمانی کہتے ہیں، یہ رسم عثمانی کہا جاتا ہے، اور اب یہ ضروری ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور رسم میں قرآن مجید کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہ اس زمانے میں طے ہو گیا تھا. چنانچہ جو سات حرف میں قرآن مجید تھا یہ سات لغتوں میں، یہ بات بتا دی گئی تھی کہ بھئی سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ جو خط رسم و خط عثمانی میں اس میں گنجائش ہے یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات سات حرف سے زیادہ بھی لغتیں اس میں شامل ہو گئیں، اسی لیے سب عشرہ کہا جاتا ہے اب، یعنی جو ایسے قاری ہیں جو ساتوں لغتوں میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں بے شک یہاں پر نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ وہ بھی سب عشرہ کے قاری تھے، قاری زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ وہ بھی انتقال فرما گئے، وہ بھی سب عشرہ کے قاری ہیں، اور ہمارے قاری عنایت اللہ صاحب جو اس وقت موجود ہیں یہ بھی سب عشرہ کے قاری ہیں، تو یعنی ہمارے یہاں بھی الحمدللہ موجود ہیں. اور ملتان میں خیر المدارس تو مرکز ہے، ایک وقت میں ایک سال میں 200 علماء طلبا نکلتے ہیں ان ساتوں قراتوں میں، تو یہ مقصد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قراتیں محفوظ نہیں ہیں، الحمدللہ موجود ہیں. ہمارے یہاں پر بھی قاری خدا بخش صاحب کو جو مدرسہ ہے تو وہاں پر بھی ماشاءاللہ سب عشرہ کے قاری باقاعدہ موجود ہیں، پڑھائی جاتی ہیں ساتوں قراتیں. البتہ یہ ان قاریوں کو پڑھائی جاتی ہیں، ان حافظوں کو، کہ جن کا قرآن مجید اتنا پختہ ہو کہ قرآن مجید میں غلطی نہ ہو، یعنی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسے. اور حضرت قاری صاحب اب تو انتقال کے فرما گئے، ابھی ایک دو سال پہلے انتقال ہوا، یعنی میں خود اس بات کا شاہد ہوں، گواہ ہوں، کہ حضرت کے ہاں سالانہ جو طلبہ فارغ ہوتے تھے، چاہے 8 ہوں 10 ہوں 12 ہوں، سب عشرہ کے قاری، تو باقاعدہ ان کو عمرے کے لیے لے جاتے تھے، ان کے اکرام میں انہیں عمرہ کراتے تھے. سعودی حکومت 40 سال سے پہلے عمرے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن ان کے لیے بطور خاص انہوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ اس مدرسے کے جو طلبہ ہوں گے، چونکہ سب عشرہ کے قرآن ہیں اور ان کو اکرامن اعزازن یہ عمرہ کرایا جاتا ہے، تو سعودی حکومت ان کو باقاعدہ ویزے جاری کرتی تھی، اور قاری صاحب کئی مرتبہ میرے سامنے بھی الحمدللہ وہاں پر وہ تشریف لے گئے. تو ہمارے میں نے اس بات اس لیے کہی کہ سب عشرہ کی قراءت ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہم ناواقف ہوں، الحمدللہ ہمارے یہاں بھی وہ محفوظ ہیں، پڑھائی جاتی ہیں. کراچی کے اندر بھی بہت سے مدارس ہیں جہاں پر یہ قراءت پڑھائی جاتی ہیں، اور البتہ چونکہ اس کا چلن عام نہیں، عام لوگ سمجھتے نہیں، بلکہ آپ یقین کیجئے ملتان میں ایک موقع پر ایک بہت بڑا اجتماع تھا قرآن مجید کے سلسلے کا، اور اس میں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تمام قراءت بھی پڑھی جاتی تھی، اور قراء کا مقابلہ حسن قراءت تھا. اس میں ایک صاحب تھے قاری اسحاق صاحب، انہوں نے ساتوں قراءتوں میں ایک آیت کو 7 قراءتوں میں پڑھا، یعنی 7 حرفوں میں کہہ لیجئے، 7 لغتوں میں، ہر لغت کے اعتبار سے. تو جو لوگوں کو 99% لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، تو مذاق اڑا رہے تھے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ پانی پتی لہجے میں پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ہمارا یہ جو ہے مذاق اڑانا کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو، تو اس لیے ہمیں اس کا علم بھی ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارا قرآن مجید جو ہے، ہم جس روایتیں پڑھتے ہیں یہ روایت حفظ ہے، اور قرآن مجید زیادہ تر 99% اسی لغت میں اور قرأت میں پڑھا جاتا ہے اسی روایت میں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہرحال موجود ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جمع قرآن کا کام کیا اور قرآن مجید کو مرتب کیا اپنے زمانے میں، تو اس کے سب سے پہلے تو 7 نسخے تیار کیے گئے، اور آپ نے اس کو مختلف ممالک میں، ایک نسخہ تو مدینہ منورہ میں رکھا، اور اس کے علاوہ پھر یمن میں اور دیگر جو ممالک تھے، ممالک اسلامیہ، شام میں، عراق میں، مختلف جگہوں پر ان ایک ایک نسخہ وہاں پر بھجوایا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے پڑھنے والے قاریوں کو بھی بھجوایا، اور اس میں نہ نقطے لگائے نہ زبر زیر پیش لگائے. اور وجہ اس کی یہ تھی تاکہ تمام طرح کی قراءتوں کے اندر اس کا اہتمام ہو کہ پڑھی جا سکے، یعنی لغت کی گنجائش ہو. مثلا نن شروحا اس کے اندر نقطے نہیں لگائے نہ دونوں نون کے نہ شین کے، تو اس کو نن شیزوہا بھی ہے اقتراط میں تو، اور نن شروحا بھی ہے، تو اس طریقے سے اس کا لحاظ رکھا گیا کہ اب جب نقطے نہیں ہوں گے تو اہل عرب تو عام طور پر پڑھ لیا کرتے تھے، اور جب قاری قرآن خود موجود ہوگا سکھانے والا تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ بھی بتا دے گا بھائی اس میں یہ قرت بھی ہے، یہ قرت بھی ہے، یہ قرت بھی ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں مثلا قل اوحیا، روایت حفظ میں پڑھا جاتا ہے قل اوحیا، لیکن ایک اور روایت میں اس کو قل اوحیا نہیں پڑھیں گے، وہ پڑھتے قل اوحیا تو حمزہ نہیں پڑھتا، یہ بھی قرت. اس طرح اور بہت سی بے شمار قرات ہے. اب جیسے آپ نے سنا ہوگا والضحی واللیل اذا سجے ما ودعک ربک وما قلے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ اس میں جو ہے وہ کھڑا زبر نہیں، بلکہ تمام جگہ پر جو ہے اسی طرح والنجم اذا ہوے ما ضل صاحبکم وما غوے، تو یہ ایک حرف قرات ہے. حالانکہ ہمارے جو پڑھا جاتا کیا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اب جس کو نہیں پتا ہوگا جب غوے اور ہوے سنے گا تو وہ کہے گا میں کیسے پڑھ رہا قرآن مجید، تو غلط پڑھ رہا ہے. تو لیکن چونکہ سات سبعت احرف کہتے ہیں اس کو، کہ سات قراتوں میں سات احرف میں نازل ہوا، تو سیدنا عثمان غنی نے یہ بے مثال کارنامہ اپنے زمانے میں انجام دیا، اور پھر بے شمار نسخے لکھ کر عالم اسلام میں ان کو پھیلا دیا. اور اب یہ بات طے ہے کہ جو قرآن مجید رسم مصحف عثمانی یا رسم خط عثمانی میں نہیں ہوگا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس میں گنجائش ہو اس کی. اور سیدنا عثمان غنی نے ایک کام اور یہ بھی کیا تھا کہ جو چار آدمی لگائے تھے ان میں ایک صحابی تھے انصاری، باقی تین قریشی تھے، اور قرآن مجید لغات قریش میں نازل ہوا، اس لیے ان کو یہ کہا کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے دوسری لغتوں میں تو لغت قریش کے مطابق کرنا اس کا بھی. تو بہرحال بڑے اہتمام کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن مجید کے نسخوں کو عالم اسلام میں پھیلایا، اور بعد میں پھر اب نقطے اور زیر زبر لگانے کا کام کس نے کیا اس میں مختلف روایات ہیں. بعد میں فرمایا کہ ابو الاسود الدولی ایک شخص ہے، اس شخص نے یہ کام کارنامہ انجام دیا کہ نقطے اس نے لگائے، اور زبر زیر پیش جو ہے بعض نے کہا کہ یہ حجاج بن یوسف نے لگائے، ایک روایت میں آتا زیاد ابن سفیان اس نے لگائے، تو مختلف حوالے یعنی یہ اس کے زمانے میں کہہ لیجئے تو اس زمانے میں یہ کارنامہ انجام ہوا. تو حجاج بن یوسف بہرحال آپ جانتے ہیں مشہور شخصیت ہے، اپنے ظلم کے اعتبار سے بھی بڑا مشہور ہے، لیکن اسی لیے بعض نے کہا کہ اس نے اپنے دور میں جو یہ کارنامہ انجام دیا کہ قرآن مجید پر زیر زبر پیش لگوا دیا، بہرحال یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو کس وجہ سے بخش دے تو وہ جانتا ہے. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. تو ہمیں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون بڑا ہے اللہ جانتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو بہرحال ایک تو یہ بات کر دی، اور بس چونکہ اس میں ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں اب عرض کروں گا تو اس میں یقیناً خالی اگر علم تفسیر کو بیان کیا جائے اور پھر اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو، تو پھر اس میں میرا خیال ہے کہ مہینہ بھی ناکافی ہوگا، اس لیے ان چیزوں کو میں جو ضروری چیزیں تھیں میں نے عرض کر دی تاکہ ذہن میں یہ بات رہے. اب اس کے بعد اسی سمجھ لیجئے کہ جو قرآن مجید کی آیات میں نے کل تلاوت کی تھی، ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بتا دیا گیا تھا کہ حروف مقطعات سے اس کی ابتدا ہوئی، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو کہا کہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ کرے، لیکن یہ لا ریب کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. بعض لوگ ہیں نا، ایک تو یہ کہ کوئی شخص شبہ پیدا کر دے، شک زیادہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی تو اس کا تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ اس کتاب کے حق ہونے میں، صحیح ہونے میں، سچا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور حدل للمتقین کسی طرح میں نے عرض کر دیا تھا کہ حدل للمتقین جو اصل میں ہدایت کی کئی قسمیں ہیں. دیکھیے ایک آدمی یہ ہے آپ سے کہے کہ بھئی فلاں کا گھر کہاں ہے، تو آپ یہیں سے کہہ دیں کہ بھئی ادھر سے چلے جاؤ سامنے گلی ہے، آگے جا کے الٹے ہاتھ پہ مڑ جانا اور پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑ کے تیسری گلی میں، ایک تو یہ ہے یہاں سے بتا دیا. اور ایک ہدایت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور لے جا کے گھر پہ کھڑا کر دیا بھئی یہ ہے، تو یہ بھی ہدایت ہے. اس لیے اقسام ہیں اس کی ہدایت کی. تو ہدایت جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے وہ اسی طرح کی کہ بالکل وہ سیدھے جنت کی طرف لے جاتے ہیں اور کوئی بیچ میں راستہ نہیں. تو ہدر للمتقین بھلا. الذین یؤمنون بالغیب، یہاں پر ایمان بالغیب کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے دو چیزیں، ایک ہوتا ہے ایمان. ایمان لغت میں کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کا یقین کرنا، ایسا یقین جو مشاہدے اور محسوسات سے بھی بڑھ کر ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں. ایک آدمی سفید کپڑے کو کہتا ہے کہ بھئی میں ایمان رکھتا ہوں کہ سفید کپڑا، تو یہ ایمان نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ تو محسوس ہو رہا ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے اس کا کہ سفید ہے. سیاہ کو وہ سیاہ کہہ رہا اور کہتا ہے بھئی ایمان رکھتا ہوں، تو یہ ایمان نہیں کہلائے گا، بلکہ کہا جائے گا بھئی ہاں سفید کپڑے ہونے کی تصدیق کر رہا ہے. تو تصدیق اور چیز ہے، ایمان اور چیز. ایمان یہ ہے کہ یعنی خبر رسول پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے یقین کامل، یقین کرنا. اب اس میں بہت ساری چیزیں، اب دیکھیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے، دوزخ نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے دیکھی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر کہ بھئی جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے اور یہ ساری چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لانا. اور جہاں تک تصدیق کا معاملہ ہے تو تصدیق تو بھائی محسوس چیزوں کی جاتی ہے، مشاہدے کی، جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ہاں بھی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ آدمی ہماری مسجد میں نماز پڑھتا ہے، میں نے اس کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو ایمان بالغیب تو نہیں ہے نا، یہ تو محسوس اور مشاہدے کی چیز ہے کہ فلاں صاحب نماز کے لیے آتے ہیں، بعض اوقات ہم سے لوگ تصدیق کراتے ہیں کہ جب آپ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ صحیح العقیدہ آدمی ہے، آپ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تو اگر ہم نے اس کو دیکھا ہے تو ہم کہہ دیں گے ہاں بھائی ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے عقیدے بھی ٹھیک ہے اور یہ نماز بھی ہمارے یہاں پڑھتا ہے، ہم تصدیق کر دیں گے. تو بہرحال یہ یؤمنون بالغیب، اسی لیے کہ وہ جو متقی ہیں وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں لیکن ان کا یقین ایسا ہی ہے. اب ایمان اور اسلام میں کیا فرق؟ دیکھیں ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے اور اسلام اقرار باللسان. یوں کہہ لیجئے کہ اس میں ایمان مجمل بھی آ گیا، ایمان مفصل بھی آ گیا. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ، یہ ایمان مجمل. اور ساتھ میں کہا جاتا ہے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، میں اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں اور دل میرا اس کی تصدیق کرتا ہے. اور بعد میں فرمایا کہ دیکھو ابتدا اور انتہا کا فرق ہے. ایمان تصدیق بالقلب سے شروع ہو کر ظاہر پہ آگے ختم ہو جاتا ہے، کہ جب آپ نے ایمان قبول، ایمان لے آئے، اب آپ نماز بھی پڑھیں گے، آپ قرآن کا ادب بھی کریں گے، قرآن کے تقاضوں پر بھی عمل کریں گے، جنت دوزخ پر بھی ایمان لائیں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہاں سے شروع ہوئیں؟ تصدیق بالقلب. اور ظاہر جو ہم مثلا نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ظاہر اسلام، اسلام کے تقاضے پر عمل کر رہے ہیں. اور اسلام یہ ہے کہ ظاہر سے شروع ہو کے ایمان یعنی قلب تک جاتا ہے. تو اب اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہ ظاہر سے شروع ہو کے ایمان قلب تک پہنچے، اور قلب سے شروع ہو کے ظاہر تک پہنچے، یہ ایمان. تو یہ کہیں اسی لیے جو ایمان کہتے ہیں کہیں اسلام کہتے ہیں، تو دونوں کا فرق بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہے. تو یہاں پر بہرحال الذین یؤمنون بالغیب کہہ دیا کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اور یقیمون الصلاۃ، میں نے بتا دیا شریعت کے بتائے ہوئے طریقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نماز کی ادائیگی، یہ جو ہے اقامت یعنی نماز کا قائم کرنا ہے. باقی پڑھتے تو ہم سبھی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے کہ ہم نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر تھوڑی سا نقطہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا، دو چیزوں کا بیان کیا ایمان کے بعد، نماز اور انفاق. تو بعد میں فرمایا کہ اس میں پورا دین آ گیا، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، ذات جان بدن سے عبادت کرتے ہیں یا مال سے عبادت کرتے ہیں. تو اب جانی عبادتوں میں نماز بھی آ گئی، عمرہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. نماز کا ذکر اس لیے کر دیا، یعنی ہیں تو بہت ساری چیزیں. اور ومما رزقناہم ينفقون کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں، یعنی جو مال خرچ کر کے کی جاتی ہیں، مثلا اپنی اولاد پر خرچ کرنا ہے، اولاد کا ماں باپ پر خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، نفلی عبادات ہیں، صدقہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ عمرہ اور حج کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے، کسی غریب کی مدد کرنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ومما رزقناہم ينفقون میں آ گیا. اب لوگوں کو مال خرچ کرنا چونکہ بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دیا کہ بھائی ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہم کہہ رہے ہیں خرچ کرو، تمہارا مال نہیں ہے، ہم نے دیا تمہیں یہ مال، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. لاکھوں کروڑوں روپے چھوڑ کے جاؤ گے تو اپنے لیے آخرت کی ذخیرہ کرو کچھ. اور پھر ہم یہ نہیں کہہ رہے سارا خرچ کر دو، ومیما ان میں سے تھوڑا سا مال خرچ کر دو، سارا کا سارا مال خرچ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے. تو ومیما رزقناہم ينفقون، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کر دو. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مما کے اندر کس قدر تفصیل آ گئی کہ ہم سارا مال تم سے نہیں کہہ رہے، بلکہ جہاں ضرورت ہے کم از کم وہاں خرچ کر دو، اولاد پر خرچ کر دو، ماں باپ پر خرچ کر دو، اپنے عزیز اقارب پر جو اگر ضرورت مند ہے وہاں خرچ کر دو، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرا دو، کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مما رزقناہم ينفقون میں آ جاتی ہیں. تو اس سے ایک شریف آدمی کے دل میں ایک تو داعیہ پیدا ہوتا ہے مال خرچ کرنے کا، اور دوسرا اسے یہ آتی ہے کہ بھائی اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے. عقلی طور پر وہ اس بات کو مانتا ہے کہ واقعی میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں جب آیا تھا دونوں ہاتھ خالی تھے، جاؤں گا تب بھی خالی جاؤں گا، اپنے ہاتھ میں کچھ لے کے نہیں جاؤں گا. اس کے درمیان جو کچھ دیا اللہ کی عطا ہے، اور اس میں سے اللہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر زکات دیا 2.5% نکال لو. اب 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے خرچ کرنے کیا ہے بھائی؟ 1 کروڑ میں سے 2,50,000 روپے نکال لے کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. مختصر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا مال خرچ کرنے کو کہا ہے، اور زکات کے علاوہ پھر کچھ اور چیزیں ہیں کہ آپ صدقے کے طور پر کسی کو دے دو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو دے دو، سید پہ چونکہ زکات نہیں لگتی تو اسے ویسے ہی اپنے مال میں سے کچھ ہدیہ کر دو. تمہیں میراث ملی ہے، وہ میراث تمہاری ہے، بے شک تمہارا حصہ ہے، لیکن تم جو ہے وہ اگر بھائی کا بیٹا ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا تو پوتے کو میراث نہیں ملتی، تو یہاں پر اب جو ہے اس کے جو چچا ہے وہ دے دیں. جب مال ان کو ملا بھی 1 کروڑ روپے اگر کسی کو ملے ہیں، اپنے پوتے کو اگر 6 بھائی ہیں 1,00,000 روپے بھی دے دیں گے، 2,00,000 بھی دے دیں گے، تو کیا اس کا کیا بگڑے گا ان کا؟ تو بہرحال یہ بتا دیا وہ بھی مارا رکھنا ہوں ينفقون، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کر دوں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل. دیکھیے اس میں بڑی یعنی چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں، لیکن اس میں بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ آیت ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے. ویسے تو قرآن مجید کی واضح آیات بھی ہے، لیکن یہاں جو کہا کہ وما انزل من قبل، ایک تو قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور قرآن مجید سے پہلے جو نازل شدہ کتابیں ان پر بھی ایمان لاؤ. اب آپ اندازہ لگائیے، پورے قرآن مجید پڑھتے چلے جائیے، وہاں پر قبلکہ کا بے انتہا مرتبہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، لیکن کہیں بھی من بعدوں کا ذکر نہیں ہے. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلی کتابوں پر اگر قرآن اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس قرآن پہ ایمان لاؤ اور اس قرآن کے بعد جو کتاب آئے گی اس پہ بھی ایمان لاؤ، لیکن پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اس قسم کا کوئی مضمون نہیں ہے. قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ جو ہے اس مضمون کو ذکر کیا گیا، لیکن سب جگہ یہی ہے کہ جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لاؤ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ. تو یہاں اسی کو ذکر کیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوا یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبل، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان لاؤ. اس سے پتہ چل گیا کہ یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ذکر فرما دیتے کہ بھائی اس کتاب کے بعد بھی ہم نبی بھیجیں گے، کتاب بھیجیں گے، ان پر بھی ایمان لانا. بھائی تو پچھلے نبیوں کا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو نازل کیے گئے، مبعوث کیے گئے، تو جب ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کتابوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو آپ سے پہلے آئے، تو جو بعد میں اگر آنا ہوتا تو اس کا بھی تو ذکر فرما دیتے. من قبلی کا کہا تو من بعد بھی کہہ دیتے آپ، لیکن ایسا نہیں ہے. اس سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ آیت ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے.
اور جو لوگ یہ ساری چیزیں مانتے ہیں ایمان بالغیب اور وہ یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرنا، دیے ہوئے مال میں سے خرچ، اور اسی طریقے سے ایمان لانا تمام نبیوں پر تمام کتابوں پر، جیسا کہ میں نے کل کچھ عرض کر دیا تھا، تو یہ سب کچھ کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہ اولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب لوگ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن مجید جو آپ نے ہم پر بہت بڑا انعام فرمایا کہ پوری کتاب پورا قرآن مجید اے اللہ ہمیں عطا فرما دیا، اس کے تقاضوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ایک صاحب حماد کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. اسی طریقے سے بلال کی والدہ بھی بیمار ہیں کافی، انہیں پترے میں پتھری بھی ہے، انفیکشن بھی ہے، اور کچھ اور مسائل بھی ہیں ان کے ساتھ. دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے دونوں خواتین کو صحت کامل عاجل عطا فرما دے، اور بھی ہم میں جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اسی طرح ہمارے گھروں میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.